أعوذ بالله من الشيطان اللقين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد اللهم بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. كذب الصمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسقر أألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم والصبر. صدق الله العلي العظيم. تمام تعریفیں خدائے الرحمن الرحیم کے لیے، اس کی رحمتوں کے نتیجے میں سانسوں کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری. تمام ہدیہ درود و سلام نزوات مقدسات کے لیے جن کی محنتوں کے نتیجے میں سانسوں میں ہدایت کی آرزو جاری ہے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اما بعد، صاحبان ایمان کی خدمت میں سورہ القمر کی تفسیر کے مطالب کو بیان کیا جا رہا. ایک طالب علم کی حیثیت دیے ہوئے اس عقیدت کے ساتھ کہ اگر ایک جملہ بھی بارگاہ ربوبیت میں قبولیت کا شرف حاصل کر گیا تو ماہ رمضان کی راتوں کا مقصد مکمل ہو جائے گا. یقیناً مغفرت کا سامان تلاش کرنے کے لیے آپ بھی نکلے اور میں بھی نکلا ہوں. خدا ہمیں ہمارے مقصد میں کامیابی عنایت فرمائے. یقیناً سورہ القمر کے بیان کیے ہوئے حالات کو سمجھنے سے پہلے آئیے ثواب روزہ کے حوالے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پر غور کرتے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، ہر دن کے ثواب کو الگ الگ بیان کرتے ہوئے آنے والے کل کے روزے کی فضیلت کو سمجھایا تو ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان کی 6 تاریخ کے روزے دار کو خدا جنت نعیم میں 40,000 شہیدوں کا اور 40,000 صدیقین کا ثواب عنایت فرمائے گا. ایک شہید کہاں 40,000 شہید، ایک صدیق کہاں 40,000 صدیقین کا ثواب، اور وہ بھی جنت نعیم کے اندر. جنت کی اقسام میں جنت نعیم میں خاص جنت کا نام، گرچہ نعیم کا ترجمہ ہے نعمتوں کی جمع کے عنوان میں النعمت الکثیرہ، بہت زیادہ نعمتیں جہاں پر ہوں اسے نعیم کہتے ہیں، یا جہاں کی نعمتیں اتنی آسان فہم ہوں کہ دنیا میں ان کی مثال ادراک میں آ سکتی ہو، اسے جنت نعیم کے نام سے یاد کیا گیا. بہرحال ہر جنت کا الگ الگ مقام. اگر کل کے روزے دار کے لیے جنت نعیم میں شہداء کا مقام، صدیقین کا مقام، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی یاد رہے کہ ثواب بڑھتا بھی ہے، ثواب گھٹتا بھی ہے. جیسے معرفت بڑھتی بھی ہے، معرفت گھٹتی بھی ہے. بہت سے روزے دار ایسے بھی ہیں، اس کے بارے میں امام نے ارشاد فرمایا کہ ان کا روزے میں حصہ بس اتنا سا رہتا ہے کہ بھوک اور پیاس برداشت کر لی اور اتنا ہی روزہ سمجھ لیا، جبکہ یہ ان کے لیے ثواب ہے کہ جنہوں نے روزے کو خدا کی خاطر انجام دیا. آنکھیں روزے سے رہیں الحمدللہ، کان روزے سے رہے سبحان اللہ، زبان روزے کی حالت میں گناہوں سے محفوظ رہی ماشاء اللہ، اب ثواب کے حقدار روزے دار ہو گئے. اس کے بعد مرحلہ مسائل کے اعتبار سے تبرکات، دو تین مسئلے، اور آج کے مسائل کا تعلق مبتلات روزہ میں سے اس مسئلے سے کہ جہاں خدا رسول اور آئمہ اہل بیت سے کسی جھوٹی خبر یا حدیث کو منسوب کرنا، علم اور آمد، جانتے ہوئے علم کے ساتھ اور آمدن ارادے کے ساتھ، حالت روزہ میں انسان کے روزے کو باطل کر دیتا ہے. اس کے ذیل میں آیت اللہ سیستانی کا ایک الگ سے مسئلہ کہ اگر کوئی شخص فتوے کو بیان کرے اور فتوے کو بیان کرتے ہوئے کسی واجب کو غیر واجب کہے جان بوجھ کر، کسی حلال کو حرام کہے جان بوجھ کر، اور پھر اس فتوے کو نسبت دے قول معصوم کی طرف براہ راست، تو اس کے روزے کا صحیح ہونا مشکل ہے، یعنی احتیاط واجب کے طور پر اسے قضا برحال کرنا پڑے گی. البتہ اگر اس نے فتوے کو بیان کیا ہے اور واجب کو غیر واجب کہہ کر، حلال کو حرام کہہ کر، اور اس نے نسبت دی فتوے کی مجتہدین کی طرف، تو ایسی صورت میں اس نے گناہ کبیرہ کو انجام تو دے دیا ہے، البتہ روزہ باطل نہیں ہوگا. نمبر ایک مسئلہ. نمبر دو، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور باقی تمام انبیاء ما سبق، گزرے ہوئے انبیاء، ایک کم 124,000 انبیاء، ان کے جانشین جو برحق تھے، ان سے اگر جھوٹی بات کو منسوب کیا جائے تو احتیاط واجب ہے. آیت اللہ خمینی کے یہاں، آیت اللہ خامنائی کے یہاں احتیاط مستحب ہے، آیت اللہ سیستانی کے یہاں فتویٰ ہے، آیت اللہ خوئی کے یہاں کہ ایسے روزے دار کا روزے کی حالت میں اگر وہ منسوب کرے شہزادی کونین سے یا انبیاء ما سبق اور ان کے جانشین سے جھوٹی خبر، اس کا روزہ احتیاط کی بنا پر باطل، فتویٰ آیت اللہ خوئی. اور اب یہ دو مسئلے وہ تھے جو روزے کے باطل ہونے کے اعتبار سے، اس کے بالکل مقابل دو مسئلے وہ جن میں روزہ باطل نہیں ہوتا کہ اگر کوئی انسان یہ جانتے ہوئے حدیث معصوم کو بیان کرے کہ وہ صحیح بیان کر رہا ہے، بعد میں پتہ چلے کہ حدیث تو غلط تھی، اس نے جھوٹ کہہ دیا ہے، تو اس کا روزہ اس لحاظ سے باطل نہیں ہے کہ اس نے کہتے وقت صحیح قول کا ارادہ کیا تھا. اس کے بعد اگلا مسئلہ آخری، کہ اگر کوئی شخص حدیث کو بیان کرتے ہوئے کہنے والے کا حوالہ دے یا جس کتاب سے اس نے حدیث کو پڑھا ہو اس کی جانب نسبت دے، براہ راست معصوم سے بیان نہ کرے، تو اب اگر وہ حدیث غلط بھی ہو تو نسبت کیونکہ قائل کی طرف ہے، کہنے والے کی طرف ہے، تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا. اس لیے آسان سا مسئلہ یہ ہے کہ انسان جب کوئی حدیث کو بیان کرے تو یا کتاب کا حوالہ دے دے یا راوی کا نام لے کر بیان کر دے، تاکہ براہ راست معصوم کی طرف کوئی اشتباہ کے لحاظ سے بھی غلط نسبت قائم نہ ہو. اور ان مسائل کے بیان کے ساتھ اب آئیے دو چار جملے سورہ القمر کے اس مقام پر پہنچنے کے بعد کہ جہاں کل ہم نے قوم عاد اور جناب ہود علیہ السلام کے حالات اور تبلیغات کو بیان کیا اور آج قوم ثمود کے بارے میں آغاز کر رہے تھے. قوم ثمود, ثمود کون ہے؟ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد سے ان کی نسل کا ایک فرد ہے. اس کے نام سے پوری قوم اور قبیلہ آباد ہوا. یہ کہاں پر رہتے ہیں؟ ان کا سیکنڈ نیم کیا ہے؟ ان کو اصحاب الحجر بھی کہتے ہیں. اس کی مناسبت سے سورہ مبارکہ الحجر قرآن میں موجود ہے. البتہ ان کی رہائش سرزمین حجاز یعنی مکہ اور مدینہ کے اعتبار سے حجاز, اس کے بالکل نارتھ میں واقع تھے جہاں یہ رہتے تھے, قوم ثمود. اور قوم ثمود کی جانب پروردگار عالم نے حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث با نبوت فرمایا. جناب صالح علیہ السلام 16 برس کے سن میں, عجیب اتفاق ہے, ایک سن 126 سال جناب نوح علیہ السلام, یہ 16 سال جناب صالح علیہ السلام. خدا بتانا یہ چاہتا ہے جس کو ہم نبوت کی ذمہ داری دیا کرتے ہیں سنوں سال کے لحاظ سے اس کو دیکھا نہیں کرتے, بلکہ اس میں وہ صلاحیت پیدا کر دیا کرتے ہیں کہ 16 سال کا ہو تب بھی نبی رہتا ہے, 126 سال کا ضعیف ہو تب بھی نبی رہتا ہے. تو 16 سال جناب صالح علیہ السلام کی عمر مبارک, اور جناب صالح اپنی قوم کی ہدایت کی ذمہ داری کو انجام دیا. کتنا دیر تک؟ آپ نے سنا کہ 950 سال جناب نوح نے, 750 سال جناب ہود علیہ السلام نے, اور 150 سال جناب صالح علیہ السلام نے قوم ثمود کے درمیان ہدایت کی ذمہ داری کو انجام دیا. البتہ قوم ثمود کے جو اعتراضات تھے, جو آبجیکشن تھے, وہ کیا تھے؟ قرآن کہتا آیت نمبر 23 سورہ القمر, کذبت ثمود بالنذر, ثمود نے جھٹلا دیا خدا کے ڈرانے والوں کو. نذر خدا کی طرف سے آنے والے پیغام نذارت کو, یعنی یہاں یا تو مراد خود انبیاء ہیں کہ سارے انبیاء کو جھٹلا دیا, کیونکہ ہر نبی نذیر ہے ڈرانے والا, اور نذیر کی جمع نذر, یا خدا کی جانب سے جتنے اب تک عذاب واقع ہوئے تھے مختلف اقوام کے اعتبار سے ان سب کا انکار کر دیا. جیسا کل آپ نے سنا تھا جناب عاد کے حوالے, جناب ہود کے حوالے سے قوم عاد کے بارے میں, کہ قوم عاد کہتی تھی کہ ہمارے خدا بڑے مضبوط ہیں, قوم نوح کے خدا کمزور تھے, تو قوم ثمود کے خدا کیسے تھے؟ 70 بت بنائے تھے, اور ان خداؤں کو پوچھتے تھے. انکار کرتے ہوئے تمام ڈرانے والے انبیاء کی نبوتوں سے, فقالو پہلا اعتراض یہ کیا, وہ کہنے لگے, جناب صالح نے پیغام ہدایت دینا چاہا, کیا کہا؟ اب بشرم منا, کیا یہ ایک بشر جو ہم میں سے ہے, واحدن اکیلا, وہ بھی اکیلا, نہ قوم نہ قبیلہ نہ گروہ نہ جماعت, یہ اکیلا بشر نبی بنا ہوا ہے, نتبعہ, اور ہم اس اکیلے بشر کی پیروی کر رہے ہیں, ہم پوری قوم, ہم قبیلے والے, ہم جماعت والے, ہم گروہ والے اکیلے پیغمبر کی بات مان لیں. بڑی عجیب سی بات ہے, کیا قلت کثرت کی پیروی کر لیں؟ پہلا اعتراض. دوسرا اعتراض انبیاء کے حوالے سے جو رہا کافروں کے ذہن میں, کہ یہ ہمارے ساتھ کھاتا اور پیتا ہے, یہ ہماری طرح بازار میں چلتا ہے. بھلا اگر خدا نے کسی کو رسول بنا کر بھیجنا ہی ہوتا تو کسی فرشتے کو بھیج دیتا. سورہ فرقان آیت نمبر 7 الفاظ یہی ہیں, کہنے لگے مال حاضر رسول, یہ عجیب پیغمبر ہے, یاکل الطعام, یہ تو کھانا بھی کھاتا ہے. جیسے آج کل لوگ علماء کے بارے میں سوچنے لگ جاتے ہیں, اچھا یہ بھی کھانا کھاتے ہیں, مال حاضر رسول یاکل الطعام. خیر اب تو بات بہت آگے بڑھ گئی, وہ یمشی فی الاسواق,
اور یہ کیسا پیغمبر ہے جو مارکیٹ میں گھومتا ہے، بازار میں چلتا، یمشی چلتا ہے، فل اسواق مارکیٹ کے اندر، یعنی یہ پیغمبر کے شان کے خلاف ہے کہ وہ بازار میں جائے، روٹی کہاں سے لائے گا، کھانا کہاں سے لائے گا، کہاں سے سامان کو خریدے گا. مگر قوم کے نادان افراد پیغمبر کو نہ ماننے کے بہانے تلاش کر رہے تھے. پھر کہتے تھے، سورہ مبارکہ زخرف کا حوالہ آیت نمبر 31، کیا کہتے تھے کہ یہ قرآن کیوں نازل نہ ہوا کسی ایسے مرد پر جو دو بڑے قریوں میں سے بہت مضبوط شخصیت کا مالک ہوتا. یہ دو قریے، دو ٹاؤن کون سے ہیں؟ ایک مکہ، ایک طائف. مکی اور طائف میں بڑے بڑے مالدار لوگ رہتے ہیں. اگر خدا نے نبی بنانا ہی تھا تو مکے اور طائف میں کسی ایک بہت بڑے بزنس مین کو نبی بنا دیتا. ایک اعتراض یہ، ایک اعتراض وہ. تیسرا اعتراض کہ ہم جیسا بشر کیسے نبی ہو سکتا، اس کو تو فرشتہ ہونا چاہیے تھا، یعنی جو ہم سے الگ مخلوق ہو. اور قسم بخدا، خدا کہتا ہے کہ اگر وہ کسی فرشتے کو نبی بناتا تو کیسا بناتا؟ شکل بشر میں بناتا. اگر فرشتہ بھی نبی بن کر آتا تو شکل بشر میں آتا، جیسا کہ جناب مریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب آنے والے فرشتے نے اپنا پیغام پہنچانا چاہا، فتمثل لها بشرا سویا، تو وہ ان کے سامنے پہنچ کر ایک بالکل بشر کی شکل اختیار کر گیا. اس میں مجال ہے کہ فرشتے کو فرشتے کی اصل شکل میں دیکھ لے. سرکار ختم یہ مرتبہ احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتنا عظیم پیغمبر، سب سے زیادہ بزرگ پیغمبر رتبے کے اعتبار سے. آپ نے جبرائیل امین کو صرف دو بار دیکھا اصل شکل میں، اور اصل شکل میں جب آپ نے جبرائیل امین کو دیکھا تو کتنا خوفناک مرحلہ، کیسی ہیبت تھی کہ مورخین لکھتے ہیں پیغمبر اپنے جسم میں سردی کو محسوس کر رہے تھے. یہ سمجھانے کے لیے ہے پیغمبر کی عظمت تو بہت بلند ہے. کوئی یہ خیال نہ کرے کہ شاید پیغمبر ہماری طرح ڈر گئے، نہ، سمجھانے کے لیے ہے کہ اگر پیغمبر فرشتوں کو دیکھیں تو ایک ہیبت سی محسوس کریں، تو کیا امت فرشتوں کو اگر نبی کی شکل میں دیکھتی برداشت کر لیتی؟ آج جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر نبی کو آنا تھا تو پروردگار کو چاہیے تھا کہ فرشتہ بنا کر بھیج دیتا، تو فرشتہ بھی آئے تو کیا کرتا؟ آتا تو نذیر بن کر آتا، آتا تو بشر کی شکل میں آتا. البتہ جبرائیل امین سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ، میں نے ابھی جملہ کہا کہ دو بار شکل فرشتہ میں پہنچے تھے، شکل ملک میں آئے تھے، تو باقی کتنی بار آئے تھے اور کیسے آئے تھے؟ علماء کہتے تھے کہ جبرائیل امین کے آنے کے دو انداز، شکل بشر میں آتے ہیں، شکل نور میں آتے ہیں. جب شکل نور میں آتے ہیں تو نازل ہوتے ہیں، جب شکل بشر میں آتے ہیں تو مسجد میں داخل ہوتے ہیں، جب داخل ہوتے ہیں تو باب جبرائیل کی مناسبت سمجھ میں آتی ہے، اور جب شکل بشر میں آتے ہیں تو کہیں تو بیٹھتے ہوں گے، جہاں بیٹھتے تھے وہاں استوان جبرائیل سمجھ میں آتا ہے. مگر جب شکل بشر میں آتے تھے تو کون سے ماسک کو استعمال کرتے تھے؟ اجنبی بن کے آ نہیں سکتے، کوئی تو ماسک استعمال کرتے ہوں گے، آنکھوں کا، چہرے کا، کوئی تو نقش و نگار ہوتا ہوگا. تو اب ایک جملہ مجھے ملا کہ جبرائیل امین نہ جناب سلمان کی شکل میں آئے، نہ حضرت ابو ذر کی شکل میں آئے، نہ حضرت میسم کی شکل میں آئے. جبرائیل امین آئے تو صرف داحیہ قلبی کی شکل میں آئے. اور خاص طور پہ یہ نام کیوں آیا؟ داحیہ قلبی کو سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام سے خاص محبت تھی. یہ سمجھانے کی حد تک ہے، گھر سے ممکن ہے کہ اس کا کوئی اور بھی جواب علماء دے سکیں کہ جبرائیل امین نے آخر اسی شکل کو کیوں اختیار کیا، دحیہ قلبی. اور اس حوالے سے بس کتنا بیان کر دیا جائے کہ دحیہ قلبی کی شکل میں جبرائیل امین جب بشکل بشر آئے ہیں تو ایک مرتبہ جناب ابو ذر اس منظر کو ملاحظہ کر رہے تھے کہ ایک ستون کے قریب رسول خدا اور داحیہ قلبی بہت قریب قریب بیٹھے ہوئے، اور لگتا ہے پرائیویسی میں کوئی بات کر رہے تھے. حضرت ابو ذر سلام کیے بغیر آگے بڑھ گئے. جبرائیل امین جو بشکل بشر تھے انہوں نے رسول خدا سے پوچھ لیا کہ آج ابو ذر کو کیا ہو گیا کہ آپ کو سلام کیے بغیر آگے بڑھ گئے. اللہ کے رسول جبرائیل امین کے جانے کے بعد ابو ذر کو بلاتے، بڑی محبت سے قریب بلاتے اور پھر سوال فرماتے، ابو ذر آج کیا بات ہے تم سلام کیے بغیر آگے بڑھ گئے؟ ابو ذر جواب دیتے کہ اللہ کے رسول میں نے یہ چاہا کہ آپ کی پرائیویٹ گفتگو میں میرا سلام خلل پیدا نہ کرے، ڈسکنٹینیو نہ کر دے آپ کی گفتگو کو. اللہ اکبر. عظمت یہ ہے کہ سلام کرتے ہیں تو محمد کو پہچان کر اور سلام چھوڑتے ہیں تو محمد کی عظمت کے لیے. اس لیے سلام نہیں کیا کہ میرا سلام کرنا مستحب تھا، پیغمبر کا جواب دینا واجب ہو جاتا تو سلام سے کہیں گفتگو میں خلل پیدا نہ ہو. مگر اللہ کے رسول نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ یہ جبرائیل امین تھے، دحیہ قلبی نہ تھے. اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اچھا یہ تو بتاؤ ابو ذر تم کون سی دعا پڑھتے ہو جس کے لیے جبرائیل کہہ رہے تھے؟ کہ ابو ذر کی دعا اہل آسمان میں بہت مشہور ہے. ابھی آپ نے دعائے توسل پڑھی اور اسی پر آج بات کو مکمل کروں گا. ایک دعائے توسل آپ نے پڑھی، معصوم کو وسیلہ بنایا، شفاعت کا سوال کیا. ایک دعا جناب ابو ذر پڑھتے، کیا کہنا، ابو ذر غیر معصوم ہیں مگر سچے بہت ہیں، ان کی دعا آسمان میں معروف ہے. ابو ذر سر جھکا لیتے، مجھ میں کیا مجال کہ میں کوئی دعا پڑھوں، مگر رسول فرماتے نہیں ابو ذر بتانا ہوگا. میں پوچھوں اللہ کے رسول آپ کیوں اصرار کر رہے، آپ تو عالم الغیب ہیں، آپ تو دل کا حال جانتے ہیں. شاید مجھے جواب ملے کہ اگر میں سوال نہ کرتا تو ابو ذر کی دعا تم تک کیسے پہنچتی. رسول نے سوال کیا، وہ دعا ہم تک پہنچی. اللہم انی اسألک الایمان بک. اور یہ دعا آج کے حالات کے اعتبار سے بہت قیمتی دعا ہے. آفتوں کے ساتھ، مصیبتوں کے ساتھ، فتنوں کے ساتھ، اور فتنے کون سے؟ ایک جسم کے فتنے، آزمائش، مصیبتیں، ایک دین کی آزمائش، دین کے فتنے. صبح کچھ ہوتا ہے، شام کچھ ہوتا ہے، کبھی انسان دین کے بارے میں شک کرنے لگتا ہے. تو اللہم انی اسألک الایمان بک. اے پروردگار، ابو ذر کہتے تھے، اے پروردگار میں تجھ سے تیری ہی ذات پر ایمان کا سوال کر رہا ہوں، والتصدیق بنبی کا، اور میں سوال کر رہا ہوں کہ مجھے اپنے نبی کی تصدیق رسالت کرنے والوں میں سے قرار دے. پہلی دعا ایمان کے بارے میں، دوسری دعا ختمی مرتبت کی امت میں رہنے کے بارے میں کہ نہ عیسائی بنوں نہ یہودی بنوں بلکہ مسلمان رہوں. اس کے بعد والعافیت من جمیع البلاء. اور اے پروردگار میں اس سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے تمام بلاؤں سے عافیت عنایت فرما. امام سجاد علیہ السلام ایک مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، آپ نے ایک شخص کو دعا مانگتے ہوئے دیکھا جو خدا کی بارگاہ میں صبر دے پروردگار مجھے صبر دے، کعبے کا پردہ تھام کے کہتا تھا. امام نے اس کے شانے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا، کیا تم خدا سے بلا مانگ رہے ہو؟ مولا یہ تو صبر مانگ رہا ہے. کیا صبر کب چاہیے ہوگا؟ جب بلا نازل ہو چکی ہو. تو صبر کی دعا کب؟ جبکہ بلا ہو. تو دعا کون سی مانگی جائے؟ عافیت یہ دعا.
والعافیت من جمیع البلاء.
پروردگار سیلاب کا مسئلہ ہو کہ زلزلے کا مسئلہ ہو، مسئلہ دہشت گردی میں ٹارگٹ کلنگ کا ہو، پروردگار عافیت من جمیع البلاء. اور اتنی بڑی نعمت عافیت، والشکر علی العافیہ. اور اے پروردگار ایک اور دعا یہ ہے کہ اب اس عافیت پر شکر کی توفیق مرحمت فرما. جناب ابو ذر کی دعا فرشتے مانگ رہے ہیں، تو فرشتوں کی طرح پاک اور پاکیزہ بننے کا خیال رکھنے والے مومن دعا مانگ رہے ہیں ان تمام دعاؤں کے ساتھ. آخری جملہ والغنا عن شرار الناس. اور میں سوال کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ مجھے تمام شریر، خطرناک، دہشت گرد لوگوں سے بے نیاز کر دے. کچھ لوگ یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں، پروردگار اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کر. یہ دعا اصلاً دعا نہیں ہے. دعا کیا ہے؟ والغنا عن شرار الناس. اس لیے اگر آپ نے یہ دعا مانگی کہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کر، آپ نے سنت الہی کو چیلنج کر دیا. خدا نے بغیر ماں باپ کے پیدا ہی نہیں کیا، اور آپ کہتے ہو اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کر. تو آپ باپ کے بھی محتاج تھے، آپ ماں کے ہی محتاج تھے. آپ زندگی گزارنے کے لیے اپنے جیسے انسانوں کے تو محتاج کل بھی تھے اور آج بھی ہیں. جس نے یہ دعا مانگی اس نے وسیلے کو بیچ سے نکال دیا. پروردگار محتاج تو تو کرتا ہے، مگر شریر انسانوں کا محتاج نہ کر. جب کبھی محتاج کر، کریم انسانوں کا محتاج کر، اور کریم میں سب سے بہتر محمد و آل محمد کی ذات ہے. اور اسی پر دو جملے اور بڑھا کر آج کی حد تک بات کو مکمل کروں گا. یہ اعتراض کرنے کے بعد انا اذل لفی ضلال وسعر، اگر ہم نے اس ایک شخص کی بات مان لی، پیروی کر لی، تو ہم تو گمراہی میں پڑ جائیں گے. کافر کہتے تھے ہم گمراہی میں پڑ جائیں گے، اور سعر جہنم کی آگ میں گر جائیں گے، یا سعر ہم دیوانے ہو جائیں گے. سعر بروزن شتر، آگ کا ترجمہ دیوانگی کا ترجمہ، عجیب بات ہے. اس کے بعد کہنے لگے آ القیت ذکر علیہ من بیننا، کہ ہم سب میں سے اس ایک بیچارے پر ہی خدا نے اپنے ذکر کو نازل کیا ہے. بل ہوا کذاب اشر، بلکہ یہ تو بہت بڑا جھوٹا ہے. اشر جو اپنی جانب سے بات کو گڑھ کے بیان کرتا. سیعلمون غدن، خدا کہتا ہے یہ کل جان لیں گے. من الکذاب، کون تھا بڑا جھوٹا؟ اللہ اکبر. قوم سمود کے حالات، اور قوم سمود کے حالات میں جناب صالح کا امتحان اور تبلیغ کی ذمہ داریاں، کتنا مشکل تھا انبیاء کے لیے کہ انبیاء کو لوگ ایک سچا انسان ماننے پر بھی تیار نہ تھے. اگر آج کسی مومن کو اس کے ایمان کی سلامتی کے ساتھ کوئی برا کہتا ہے، کوئی دیوانہ کہتا ہے، اسے سچا ماننے پہ تیار نہیں ہے، تو مومن کو گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ انبیاء پر بھی یہ الزامات لگتے رہے. لیکن جب دعا کا وقت آیا تو مومن نے ہاتھ پھیلا دیے اور توسل کرتے ہوئے خدا کی بارگاہ میں چہارت معصومین کو وسیلہ بنایا. اور آج دل چاہتا کہ صرف اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے دو جملے مصائب کے پڑھوں. سب سے مشکل وقت کون سا تھا؟ کربلا کے میدان میں جناب زینب کبریٰ، سب سے مشکل وقت. اکبر کی جوانی کا شہادت تو ورثہ ہے، عباس کے کٹے ہوئے بازو، تب وہ تو لا محالہ ہونا ہی تھا کہ اسلام کی حمایت میں بڑھے تھے جو کاٹے گئے. اون محمد کے لاشے، وہ تو فدیہ تھے. مولا حسین کی زندگی، کہ وہ تو بچپن کا وعدہ تھا، اسلام کو بچانا ہی تھا، پھر بڑا امتحان کیا تھا؟ کہ بڑا امتحان جب تھا جب سارے خیمے جل رہے تھے اور بیویاں ایک کے بعد ایک خیمے میں منتقل ہوتی تھی، یہاں تک کہ 16 خیمے جل چکے، بیویاں سمٹ سمٹ کر ایک خیمے میں جمع ہو گئی، اور جب 17واں اور آخری خیمہ جلنے لگا تو جناب زینب کبریٰ نے سید سجاد کا شانہ ہلایا اور فرمایا بیٹا تو امام وقت سے بتلا کہ اب جل کے مر جائیں یا بغیر چادروں کے باہر نکل جائیں، میرا مولا حالت غشی سے بیدار ہو کے فرماتا تھا خوبی اماں جان بچانا واجب ہے، اسی حالت میں باہر نکل جائیے، جلتے ہوئے خیمے سے پہلی بار جناب زینب کبریٰ بغیر چادر کے باہر آئی ہیں، نہ اکبر کو یاد کیا، نہ اون محمد کو یاد کیا، نہ عباس علمدار کو یاد کیا، ایک مرتبہ آسمان کو دیکھا اور فرمایا واہ حجابا، آج زینب کی چادر بھی نہ رہی، اس سے بڑا امتحان ارے زینب کبریٰ کے لیے کچھ نہ تھا، بس خدایا اسی زینب کا واسطہ، زینب کی چادر کا واسطہ، ہم پہ اپنا رحم و کرم نازل فرما، اے پروردگار واسطہ جناب سرکار سید الشہداء کا، تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما، بہرحال واسطہ محمد و آل محمد کا، تمام تر مانگنے والے مومنین کی مرادیں پوری فرما، سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی اصلاح کے لیے پروردگار حالات کو بہتر فرما، پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمارے ملک کو آفتوں سے محفوظ فرما دے، بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، تمام مومنین مومنات کی جان اور مال اور عزت اور آبرو کی حفاظت فرما، مساجد و امام بارگاہ مجالس و جلوس کی حفاظت فرما، بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، دہشت گردی ٹارگٹ کلنگ جیسے مسائل سے ہمیں محفوظ فرما دے، بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما، آخر میں ایک مرتبہ سورہ الحمد کی تماش، تین بار سورہ اخلاص، مرحوم محمد علی، علی بھائی رام جی، مرحوم شہر بانو بھائی محمد جیسا اور علی بھائی رام جی خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم جینا لیرا اور مرحوم جمعہ حاجی، مرحوم محمد حاجی، مرحوم زینب بھائی ابراہیم حاجی، مرحوم نجمہ بھائی حاجی، مرحوم فدا حسین داتار دینا، مرحوم مریم بھائی مختار، مرحوم خاتون بھائی داتار دینا، مرحوم غلام عباس داتار دینا، مرحوم نوشاد مولی دینا، مرحوم غلام علی راشد ان کے تمام مرحومین، مرحوم قاسم علی محمد علی دینا، مرحوم فاطمہ بھائی جمعہ لاڈک، مرحوم اکبر علی فاضل دیرانی خاص خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم احمد عبداللہ ابن غلام حسین ایڈن والا اور ان کے اہل خانہ کے تمام مرحومین، مرحوم نور بانو روجہ مرحوم احمد عبداللہ ایڈن والا، مرحوم فدا حسین رتن سی ان کے اہل خانہ کے تمام مرحومین، مرحوم شیر علی ول محمد ولی اور ان کے اہل خانہ کے تمام مرحومین، مرحوم حیدر علی ابن عبد الحسین آصر اور ان کے اہل خانہ کے تمام مرحومین، مرحوم سید اقبال حسین، مرحوم ستر رسول اور رات شہید ہونے والا جوان خادم حسین ابن مولانا مرزا یوسف حسین کے لیے، تمام شہداء ملت کے لیے، رحم اللہ من قرأ الفاتحة، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، بجاه محمد وآله المعصومين، ورحمتك يا ارحم الراحمين.